اتوار 20 مارچ سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. یونان سے پناہ گزینوں کو واپس بھیجنے سے متعلق یورپی یونین اور ترکی کے درمیان سمجھوتے کے باوجود پناہ گزینوں کی یونان آمد جاری ہے. تجزیہ کار نے کہا
جب تک سیریا، عراق، افغانستان اور لیبیا کے ایشوز حل نہیں ہوتے اور وہاں سٹیبلٹی نہیں آتی تو ریفیوجیز اور امیگرینٹس یورپ پہنچنے کی کوشش کرتے رہیں گے.
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. نخبت ملک سے خبریں سنیے. یورپی یونین اور ترکی کے درمیان پناہ گزینوں کو واپس بھیجنے کے معاہدے کے باوجود ترکی سے یونان پناہ گزینوں کی کشتیوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. یونان کے جزیرے لیسپوس پر آج بھی پناہ گزینوں کی کشتیاں پہنچی ہیں اور وہاں موجود بی بی سی کے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ پناہ گزین نئے معاہدے کے نکات سے آگاہ نہیں ہیں. دوسری طرف یورپی یونین اور ترکی کے درمیان پناہ گزینوں کے بحران پر معاہدہ نافذ العمل ہو گیا ہے، جس کے خلاف یورپ کے مختلف شہروں میں مظاہرے بھی ہوئے ہیں، جبکہ انسانی حقوق کے عالمی ادارے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پناہ گزینوں کو واپس ترکی بھیجنے کے معاہدے پر یورپی رہنماؤں پر بددیانتی کا الزام عائد کیا ہے. مزید بتائیں گے ذیشان ظفر.
ادارے نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ یورپی یونین کی جانب سے پناہ گزینوں کے بحران سے منہ موڑنے کی سرگرم کوشش کے مترادف ہے. اس منصوبے کے تحت یونان پہنچنے والے مہاجرین اگر پناہ کی درخواست نہ دیں یا ان کی درخواست نامنظور ہو جائے تو انہیں واپس ترکی بھیج دیا جائے گا. اس کے بدلے میں ترکی کو امداد اور سیاسی مراد دی جائیں گی. اس کے علاوہ معاہدے کے تحت یونانی حکام پناہ کی درخواستوں پر فردن غور کریں گے.
دوسری طرف ترکی میں ایک اور پیش رفت کے نتیجے میں حکام نے کہا ہے کہ گزشتہ روز انقرہ میں ہونے والے حملے میں نام نہاد دولت اسلامیہ ملوث ہے. اس حملے میں 4 افراد ہلاک ہوئے تھے. حکام نے اسے خودکش حملہ قرار دیا تھا. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال میں حکام نے تصدیق کی ہے کہ برف کا تودہ گرنے سے ملبے تلے دبے تمام 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. یہ واقعہ گزشتہ رات پیش آیا تھا. ان افراد کو نکالنے کے لیے کی جانے والی امدادی کارروائیاں موسم کی شدت کے باعث تعطل کا شکار ہو رہی ہیں. پشاور سے رفعت اللہ اورکزئی.
قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے پی ڈی ایم اے کے ترجمان کی طرف سے آج جاری ہونے والے ایک مختصر بیان میں کہا گیا ہے کہ سنیچر کو چترال کے علاقے سوسوم میں پہاڑی تودے تلے دب جانے والے تمام 9 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. بیان میں کہا گیا ہے کہ اب تک صرف 2 افراد کی لاشیں نکالی گئی ہیں، جبکہ دیگر افراد کو نکالنے کے لیے امدادی کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. مرنے والوں میں 8 افراد 9ویں جماعت کے طالب علم بتائے جاتے ہیں. مقامی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ خراب موسمی حالات کے باعث امدادی کاروائیوں میں مشکلات پیش آ رہی.
پاکستان کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق کل یعنی پیر کے روز دارالحکومت اسلام آباد میں شام 5 بجے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا ہے، جس میں اہم قوانین پر بحث کا امکان ہے. تفصیل بتائیں گے عبید ملک.
پارلیمنٹ کے اس مشترکہ اجلاس میں ایجنڈے پر 7 بل موجود ہیں، جنہیں پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز کے سامنے پیش کیا جائے گا. ان میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کارپوریشن کنورژن بل 2016 بھی ہے. اس کے علاوہ گیس کی چوری، انسداد جنسی زیادتی اور غیرت کے نام پر قتل کیے جانے کے انسداد پر قوانین کے ساتھ ساتھ پرائیویٹائزیشن کمیشن اور ملک میں تارکین وطن سے متعلق دیگر امور کے بل پیش کیے جائیں گے.
اسپین میں ایک بس کو حادثہ پیش آیا ہے. بس میں 57 افراد سوار تھے. حکام نے تصدیق کی ہے کہ اس حادثے میں 13 غیر ملکی طلبہ ہلاک ہوئے ہیں. یہ حادثہ الگ صبح پیش آیا جب بس کے مسافر ویلنشیا میں ہونے والے ایک میلے سے لوٹ رہے تھے. بس کے ملبے سے لوگوں کو نکالنے کے لیے حکام نے اس موٹر وے کو عوام کے لیے بند کر دیا ہے. حکومتی ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ ڈرائیور کی غلطی سے پیش آیا ہے. فرانس نے برسلز میں موجود پیرس حملوں کے مرکزی مشتبہ ملزم صالح عبدالسلام کو گرفتار کرنے کے لیے مزید فوجی بھیجنے کا اعلان کیا ہے. فرانس کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ ملک میں دہشت گردی کے حملے کا خطرہ بھی بہت زیادہ ہے. انٹرپول نے خبردار کیا ہے کہ عبدالسلام کے ساتھی یورپ بھاگنے کی کوشش کر سکتے ہیں. فرانس کے شہر پیرس میں ہونے والے ان حملوں میں 130 افراد ہلاک ہوئے تھے. امریکی صدارتی امیدوار کی دوڑ میں شامل ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی انتخابی مہم کے دوران ایک بار پھر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اور اس بار ایسا امریکی ریاست ایریزونا میں ہوا ہے. ایریزونا کے مظاہرین نے ٹرمپ کے جلسے کی طرف جانے والی سڑک پر چلنا شروع کر دیا، اور پھر یہ سڑک اس وقت مسدود کر دی جب ٹرمپ اپنی تقریر کا آغاز کرنے ہی والے تھے. لیکن ٹرمپ نے جلسے سے خطاب کیا اور مظاہرین کو شرمناک کہتے ہوئے انہیں اپنی حریف ڈیموکریٹک پارٹی کی ہلری کلنٹن کے نمائندے قرار دیا. ہانگ کانگ کے مرکزی اسٹوڈنٹ گروپ اسکالرزم کے بانیوں نے اس سال ملک میں ہونے والے الیکشنز کے لیے ایک نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کرتے ہوئے اس گروپ کو تحلیل کر دیا ہے. گروپ کے بانی 19 سالہ جوشوا وانگ کہتے ہیں کہ وہ کم عمر ہیں، الیکشن نہیں لڑ سکتے، تاہم ان کی جماعت دوسرے امیدواروں کی حمایت کرے گی. دنیا بھر میں آج خوشی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. دوسری طرف ایران اور افغانستان میں آج نوروز کا تہوار ہے. ذیشان حیدر.
انٹرنیشنل ڈے آف ہیپینس کی قرارداد اقوام متحدہ نے 2012 میں منظور کی تھی, جس کے ہر میں 20 مارچ کو خوشی سے منسوب کیا گیا ہے. دوسری جانب آج ایران اور افغانستان میں سال نو کی تقریبات ہو رہی ہیں.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری, بی بی سی نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
سیربین, آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. ترک حکام کہتے ہیں کہ استنبول میں گزشتہ روز خودکش حملہ نام نہاد دولت اسلامیہ نے کیا تھا. سابق پاکستانی کرکٹر کپتان عمران خان کا کہنا ہے کہ پاک بھارت کرکٹ سے دونوں ملکوں میں دوریاں کم ہوں گی. سنیے گا ان کا خصوصی انٹرویو. اس کے علاوہ ہفتہ وار کالم بات سے بات اور آپ کے خط بھی آج پروگرام کا حصہ ہیں. آپ نے ابھی خبروں میں سنا کہ یورپی یونین اور ترکی کے درمیان پناہ گزینوں کو واپس بھیجنے سے متعلق سمجھوتے کے باوجود ترکی سے پناہ گزینوں سے بھری کشتیوں کی یونان آمد کا سلسلہ جاری ہے. اطلاعات کے مطابق اس دوران ایک کشتی پر سوار 2 شیرخوار بچیاں اس وقت سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گئیں جب ان کی کشتی یونان کے ایک جزیرے رو کی طرف بڑھ رہی تھی. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار سے سنتے ہیں.
ترکی سے یونان پہنچنے کی کوشش میں 2 مزید ہلاکتیں ایک ایسے وقت میں ہوئی ہیں جب ترکی اور یورپی یونین نے بحیرہ ایجین سے یونان پہنچنے والے پناہ گزینوں کا راستہ روکنے کے لیے ایک معاہدے پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے, جس کے تحت اگر یونان پہنچنے والے پناہ گزین وہاں پناہ کی درخواست دائر نہ کریں یا ان کی درخواست مسترد ہو جائے تو انہیں واپس ترکی بھیجا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ معاہدے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر شامی شہری جسے ترکی واپس بھیجا جائے گا اس کے بدلے ترکی میں پہلے سے موجود ایک شامی کو یورپی یونین میں بسایا جائے گا. تاہم یونان کے جزیرے لیسبوس میں موجود بی بی سی کے نامہ نگار کے مطابق پناہ گزین نئے معاہدے کے نکات سے بھی آگاہ نہیں ہیں. کشتی کے ذریعے یونان کی بندرگاہ السفینہ پر پہنچنے والے ایک شخص نے بتایا,
مجھے نہیں معلوم کہ مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے, کیونکہ کچھ بھی واضح نہیں. ہمیں کشتیوں کے آنے سے صرف 2 گھنٹے پہلے رات کو 10:30 پر بتایا گیا کہ ہمیں ایتھنز جانا ہوگا, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا حال کیا ہوا.
جبکہ بعض اطلاعات کے مطابق پناہ گزینوں کے بہاؤ میں کمی آئی ہے. ترکی کے ایک ساحلی علاقے بیدملی سے ایک شخص سعود یامان بتاتے ہیں,
2 دن
پہلے تک پناہ گزینوں کی آمد کا سلسلہ زور و شور سے جاری تھا, لیکن یورپی یونین اور حکومت کے درمیان معاہدے کے نتیجے میں یہ سلسلہ کم بلکہ تقریباً رک گیا ہے. اور یہ گاؤں کھاڑیوں کی وجہ سے مشہور ہے. بڑے پیمانے پر انسانی اسمگلنگ یہاں سے کی جاتی ہے.
دوسری جانب ترکی اور یورپی یونین کے مابین طے پانے والے معاہدے پر یورپ کے کئی شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے, اور مظاہرین نے پناہ گزینوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے اس معاہدے کو تنقید کا نشانہ بنایا. کیتھولک عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے ان ممالک پر سخت تنقید کی ہے جو پناہ گزینوں کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتے.
یسوع مسیح کو بھی انصاف نہیں ملا. انہوں نے بھی لوگوں کی بے تعلقی محسوس کی, کیونکہ کوئی بھی ان کی قسمت کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتا تھا. اور میرا خیال ہے کہ معاشرے میں بہت بڑی تعداد میں لوگ اور بہت سے پناہ گزین ہیں جن کی قسمت کی ذمہ داری بہت سے لوگ نہیں لینا چاہتے.
انسانی حقوق کے ادارے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی اس معاہدے کو نامناسب قرار دیا ہے. انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کے مطابق جنوری 2015 کے بعد سے 10 لاکھ کے قریب پناہ گزین کشتیوں کے ذریعے ترکی سے یونان میں داخل ہوئے ہیں.
ترکی سے شامی اور دیگر ملکوں کے پناہ گزینوں کی یونان آمد کا سلسلہ جاری ہے. تفصیل آپ نے ہماری ساتھی نازیہ گلزار سے سنی. ترکی اور یورپی یونین کے درمیان پناہ گزینوں سے متعلق سمجھوتے یا معاہدے کا مطلب کیا ہوا, اور کیا اس سے یہ گمبھیر مسئلہ حل ہو سکے گا؟ ان اور ایسے ہی دیگر سوالات کے جواب کی تلاش میں میں نے یہاں برطانیہ میں باتھ سپا یونیورسٹی سے وابستہ بین الاقوامی تاریخ کے استاد اور یورپی امور کے تجزیہ نگار ڈاکٹر افتخار ملک سے بات کی اور پہلے ان سے پوچھا کہ آخر اس سمجھوتے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟
یورپ کے اندر جو الٹرا رائٹ فورسز ہیں امیگریشن اور نیشنلزم کے حوالے سے کافی حد تک مضبوط ہو رہی ہیں اور ان کا حکومتوں میں بہت پریشر ہے. ابھی آپ نے الیکشن میں دیکھا جیسے اینگلا مرکل کے حوالے سے جرمنی میں, تو یہ حکومتیں جو ہیں یورپین یونین میں یہ سمجھتی ہیں کہ کسی حد تک امیگریشن کا یہ جو چیلنج ہے اس کو نیوٹرلائز کیا جائے, الٹرا رائٹ فورسز جو ہیں یورپ میں ان کو نیوٹرلائز کیا جائے. وہ اکنامک ریزنز دیتے ہیں کہ یہ زیادہ تر اکنامک ایشوز کریٹ کریں گے کیونکہ آلریڈی اکنامک سچویشن جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے 2008 کے بعد, اور یونان اور خاص طور پہ ایسٹ یورپ میں اس قسم کے مسائل ہیں. تو میرے خیال میں اس کی اکنامک ریزنز بھی دے رہے ہیں, اس کی پولیٹیکل ریزنز بھی دے رہے ہیں. اندر کا جو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ یورپ کے اندر بہت پاورفل اینٹی امیگریشن الٹرا رائٹ فورسز ہیں جو گورنمنٹس پہ, میڈیا پہ, سوسائٹی پہ کافی حد تک پریشر ڈالے ہوئے ہیں.
لیکن جو پناہ گزین آ چکے ہیں ان کے لیے اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا ان کو واپس بھیجا جائے گا یا کچھ کو اسائلم مل جائے گا, پناہ مل جائے گی؟ تو پناہ گزینوں کے نقطۂ نگاہ سے اس کا کیا مطلب ہے؟
30-40 سال سے جو مغرب کی, جس میں شمالی امریکہ بھی شامل ہے, امیگریشن بہت سلیکٹو ہو گئی ہے کہ یہ امیگرینٹس لاتے کیا ہیں اور ان کے پاس اسکلز کیا ہیں. وہی کرائیٹیریا آپ یورپین یونین میں دیکھیں گے کہ ہر ملک اس قسم کا کرائیٹیریا یوز کرے گا. تو جو آ چکے ہیں ان کے کاغذات کی وہ جانچ پڑتال ہو رہی ہے ہر ملک میں, اور مزید جو آئیں گے ان کے لیے یونان سے آگے اس وقت تک انہیں اجازت نہیں ملے گی جب تک کہ ان کے کاغذات مکمل ایکسیپٹ نہ ہوں. اور ان دا مین ٹائم جن کو واپس بھیجا جائے گا ترکی ان کو یعنی ریٹرن کیا جائے گا, حالانکہ زیادہ تر یہ ترک نہیں ہیں, یہ سیریا کے ہیں, عراق کے ہیں, افغانستان کے ہیں, کچھ باقی دوسرے ممالک سے بھی ہیں. اور یونان آنے کی جو پہلے تھوڑی بہت آزادی تھی ترکی سے سمگلرز کے تھرو وہ ختم ہو جائے گی, اور یونان ایک قسم کا کلیئرنگ ہاؤس بن جائے گا کہ جو کوالیفائی نہیں کریں گے ان کے کرائیٹیریا کے مطابق ان کو ترکی واپس بھیجا جائے گا. تو قریباً 2500 کے قریب کارکن ہیں یورپین یونین کے اس سلسلے میں, یونان آلریڈی پہنچ چکے ہیں.
ڈاکٹر افتخار ملک, اس معاہدے سے یہ جو مسئلہ ہے وہ کیا حل ہو جائے گا؟ اس میں یہ کتنی مدد دے سکتا ہے یہ معاہدہ؟
میرا تو نہیں خیال کہ اس مسئلے کا یہ کوئی ٹینجیبل حل ہے, لیکن یہ جو امیگرینٹس اور ریفیوجیز پچھلی سمر سے تقریباً 1 million کے قریب وہ لوگ مڈل ایسٹ سے یہاں ہجرت کر کے آ چکے ہیں, تو میرے خیال میں اس کو سلو کر دیا گیا ہے. اور ترکی اور یونان کو سینڈ بیگس کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے, تو جو ترکی میں اور یونان میں جب تک کلیئر نہیں ہوں گے ان کو مزید آنے نہیں دیا جائے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ لانگ ٹرم میں جب تک سیریا, عراق, کردستان, افغانستان اور لیبیا کے ایشوز جو ہیں وہ حل نہیں ہوتے اور وہاں سٹیبلٹی نہیں آتی, تو ریفیوجیز اور امیگرینٹس جو ہیں وہ کسی نہ کسی حوالے سے یورپ پہنچنے کی کوشش کرتے رہیں گے.
ترکی میں بھی اس وقت بڑا مسئلہ ہے کہ وہاں پہ خودکش حملے ہو رہے ہیں, تو ترکی میں یہ کیپیسٹی یا یہ قابلیت یا اہلیت کتنی ہوگی کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں پناہ گزینوں کی دیکھ بھال کر سکے گا؟
وقتی طور پہ تو یورپین یونین ان کو فائنینشیل انسینٹیوز دے رہی ہے کہ ہم آپ کو رقم دیں گے اور آپ کے جو وزیٹر ہیں ان کے لیے کچھ تھوڑی سی کنسیشنز کریں گے, اور ترکی کی جو یورپین یونین کی ممبرشپ کی اپلیکیشن ہے اس کو آج سر نو دیکھا جائے گا. تو یہ انسینٹیوز ترکی کو دیے جا رہے ہیں, لیکن جہاں تک ترکی کا کردش ایشو ہے وہ کافی گمبھیر ہو چکا ہے, کیونکہ ایک طرف شمالی عراق میں آلموسٹ انڈیپینڈنٹ کردس اسٹیٹ بن گئی ہے, اور اسی طریقے سے شمالی سیریا میں بھی جو کردز ہیں وہ کافی اسرٹیو اور ایکٹیو ہیں. تیسرا یہ ہے کہ ترکی بدقسمتی سے اپنے جنوب مشرق میں کردش جو ہے کمیونٹی اس کو ساتھ نہیں لے جا کے چلا ہے, نہ کلچرلی اور نہ اکنامک اور نہ ہی پولیٹیکل انٹیگریشن ہوئی ہے. تو میرے خیال میں ترکی کو ایک کنفیڈرل قسم کا سلسلہ ڈیولپ کرنا چاہیے جس میں کردوں کا جو حصہ سے محرومی ہے کلچرل, پولیٹیکل اور اکنامک, اس کو کافی حد تک ماڈریٹ کیا جائے. لیکن ان دا لانگ رن چونکہ یہ سارا ریجنز انسٹیبل ہے, تو ترکی کہیں پاکستان کی صورتحال میں نہ پڑ جائے, کیونکہ اس کے ساری کانفلکٹس ہو رہی ہیں, اور ان کانفلکٹس کے بدلے میں نہ صرف ریفیوجیز آئیں گے بلکہ ان کے ساتھ ملیٹنسی جو ہے وہ بھی ترکی کے اندر ہوگی. اور لگتا ہے یہی ہے کہ اس بدقسمتی سے ترکی پاکستان کا جو تجربہ ہے اس کو دہرا رہا ہے.
یورپی یونین میں کس طرح کا سمجھوتا ہے کہ کون سا ملک کیا کردار ادا کرے گا اس معاہدے کو آگے بڑھانے میں؟
اصل بات یہ تھی کہ جرمنی, آسٹریا اور فرانس تین ایسے ممالک ہیں جو ترکی کی یورپین یونین میں ممبرشپ نہیں چاہتے. ان کے آرگومنٹس اور سٹرانگ ہو گئے ہیں کہ جی جو مشرق وسطی ہے یہ انسٹیبل ہے, اور یہاں سے صرف ریفیوجیز آئیں گے اور یہاں سے صرف پرابلمز آئیں گے, اور ترکی ان کے لیے برج ہیڈ ہوگا. نمبر ٹو یہاں کی جو سول سوسائٹی ہے مغرب کی, برطانیہ میں اخبارات اور ایمنیسٹی انٹرنیشنل ہے, وہ بہت کرٹیسائز کر رہے ہیں یورپ کو کہ یہ یورپ کے ڈبل اسٹینڈرڈ ہیں, یہ ان کنٹریز میں جا کے مداخلت کرتے ہیں مثلا لیبیا کو, سیریا کو, عراق کو اور افغانستان کو, اور جب وہاں سے آفٹر افیکٹس کے طور پہ ریفیوجیز نکلتے ہیں لوگ سیکیورٹی کے لیے یا بہتر مستقبل کے لیے نکلتے ہیں تو یہ ہر قسم کی دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں.
جو مشرقی یورپ سے بہت سارے لوگ آئے مغربی یورپ میں اور ان کے خلاف بھی ایک غصہ یہاں پایا جاتا ہے, اور برطانیہ اس مسئلے پر ریفرنڈم بھی کروانے والا ہے, تو کیا آگے جا کے اس کے اثرات اس مسئلے پر بھی پڑیں گے جو یورپ کے اندر جو تارکین وطن ہیں ان کا مسئلہ ہے؟
جو کانٹیننٹل یورپ ہے اس میں اتنا یہ ایشو نہیں ہے, وہاں موومنٹس نسبتاً آسان ہے, یہ زیادہ میرے خیال میں برٹن کی طرف سے کرٹیسزم ہوتا ہے کہ اس یورپ کے بہت سارے لوگ ہجرت کر کے یہاں ملازمت کے لیے آتے ہیں, تو اس میں برطانیہ کو شروع سے اعتراضات ہیں کہ یہ لوگ یہاں آئیں گے, ان کی فیملی آئیں گی, جو ویلفیئر اسٹیٹ سسٹم ہے اس کو وہ یوز کریں گے, وہ اکنامک لائبلٹی کے طور پہ سامنے آئیں گے. دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یورپین یونین کو اپنے اندر ریفارمز لانی چاہیے, یہ صرف ایک نئی بیوروکریسی بن کے نہ چلے بلکہ اس کے اندر ڈیموکریٹک اسپرٹ ہو, ڈیسینٹرلائزڈ ہو, اور یہ یورپ کی سیاسی اور معاشی جو مفادات ہیں ان کو صرف بیوروکریٹک طریقے سے نہ دیکھے.
یہ تھے برطانیہ میں بات سپا یونیورسٹی سے وابستہ بین الاقوامی تاریخ کے پروفیسر اور یورپی امور کے تجزیہ نگار ڈاکٹر افتخار ملک, جن کا کہنا تھا کہ ترکی کو اصلاحات کی ضرورت ہے. ادھر ترکی کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ سنیچر کو استنبول میں حملہ کرنے والے خود کش بمبار کا تعلق خود کو دولت اسلامیہ کہلانے والی شدت پسند تنظیم سے تھا. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے ہماری ساتھی نازیہ میمن سے.
وزیر داخلہ افغان اعلی کے بقول خودکش حملہ آور کی شناخت ہو گئی ہے اور ان کا نام محمد اوزترک تھا. سرائے ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں اب تک 5 افراد سے پوچھ گچھ کی جا چکی ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سنیچر کا وحشیانہ حملہ سن 1992 میں غازی انتاب میں پیدا ہونے والے محمد اوزترک نے کیا تھا اور اس کا تعلق دولت اسلامیہ سے ہے. اس موقع پر وزیر داخلہ نے ملک کے 7 صوبوں میں سیکیورٹی کے اقدامات اور کرفیو کے نفاذ کا اثر نو جائزہ لینے کا اعلان بھی کیا. ترکی کے شہر استنبول میں حکام کے مطابق سنیچر کو ایک سیاحتی مقام پر خودکش حملے میں 4 افراد ہلاک اور 36 زخمی ہوئے تھے. ہلاک ہونے والوں میں اسرائیل اور امریکہ کی دوہری شہریت رکھنے والے 2 افراد کے علاوہ ایک ایرانی شہری بھی شامل ہے. زخمیوں میں بھی 11 اسرائیلی شہری شامل ہیں. اطلاعات کے مطابق ہلاک ہونے والے اسرائیلی شہریوں کی لاشیں اتوار کو واپس بھیجی جا رہی ہیں. دریاسنا اسرائیل نے اپنے شہریوں سے ترکی کا سفر کرنے سے گریز کرنے کو کہا ہے. اس کے بعد ملک کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا تھا کہ حکومت دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے گی اور انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گی. ترک صدر کا کہنا تھا کہ اس قسم کے حملوں سے ملک کی افواج کا عزم مزید مضبوط ہی ہوتا ہے. کرد باغیوں نے حالیہ مہینوں میں ترک علاقے میں کئی حملے کیے ہیں, جبکہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ بھی انکارہ کو نشانہ بنا چکی ہے.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کی ہماری ساتھی نازیہ میمن نے. اور ترکی سے چلتے ہیں پاکستان, جہاں صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال میں حکام کے مطابق ایک برفانی تودہ گرنے سے 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. مرنے والوں میں 8 طالب علم ہیں. اب تک صرف 2 افراد کی لاشیں نکالی جا سکی ہیں. تفصیل کے ساتھ پشاور سے نامہ نگار رفت اللہ اورگزئی کی رپورٹ.
قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے پی ڈی ایم اے کے ترجمان کی طرف سے آج جاری ہونے والے ایک مختصر بیان میں کہا گیا ہے کہ سنیچر کو چترال کے علاقے سوسوم میں پہاڑی تودے تلے دب جانے والے 9 افراد میں سے اب تک صرف 2 افراد کی لاشیں نکالی گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ دیگر افراد کو نکالنے کے لیے امدادی کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. مرنے والوں میں سے 8 افراد 9ویں جماعت کے طالب علم بتائے جاتے ہیں. بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ علاقے میں خراب موسمی حالات کے باعث امدادی سرگرمیوں میں مشکلات پیش آ رہی ہیں, جبکہ شام کے وقت تمام کاروائیاں بند کر دی جاتی ہیں کیونکہ رات کو علاقے میں جاری بارشوں سے مزید تودوں کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے. ادھر چترال کی ضلع پولیس سربراہ آصف اقبال نے بی بی سی کو بتایا کہ اس واقعے کو 24 گھنٹوں سے زیادہ ہو گئے ہیں, اس لیے اب یہ امکان کم ہی رہ گیا ہے کہ دب جانے والوں میں کوئی زندہ بچا ہوگا. انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ گزشتہ روز دوپہر کو اس وقت پیش آیا جب 9ویں جماعت کے چند طالب علم پیپر دے کر اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے کہ اس دوران ایک برفانی تودے کی زد میں آئے. انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ دن کے وقت پیش آیا لیکن دور دراز علاقہ ہونے کی وجہ سے اس کی اطلاع رات کو آئی جس سے امدادی سرگرمیوں میں تاخیر ہوئی. ان کے مطابق چترال سکاؤٹس، پولیس اور مقامی افراد مسلسل دب جانے والے افراد کو ڈھونڈنے میں مصروف ہیں، تاہم بارشوں اور برفباری کے باعث امدادی کارکنوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ادھر دوسری طرف ملک کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تقریباً 10 دنوں سے جاری ان بارشوں سے سب سے زیادہ تباہی خیبر پختونخوا اور قبائل علاقوں میں ہوئی ہے، جہاں ایک اندازے کے مطابق 40 کے قریب افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ درجنوں مکانات بھی تباہ ہوئے ہیں۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے NDMA کے مطابق گزشتہ تقریباً 10 دنوں سے جاری طوفانی بارشوں کی وجہ سے ملک بھر میں مجموعی طور پر بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصانات ہوئے ہیں، جن میں اب تک 80 کے قریب افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں 250 سے زائد مکانات بھی تباہ ہوئے ہیں۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پاکستان میں گزشتہ چند برسوں سے قدرتی آفات ہر سال زلزلے، سیلاب یا بارشوں کی صورت میں آتے رہے ہیں، جس سے بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصانات ہو چکے ہیں۔ تاہم پاکستان میں ٹیکنالوجی کی کمی اور مؤثر حکمت عملی نہ ہونے کے باعث ان آفات سے ہر سال ہلاکتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ رفعت اللہ ارکزئی، BBC پشاور۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں عوام میں نہ صرف ایڈز کی بیماری کے بارے میں زیادہ آگاہی نہیں بلکہ اس مرض کے بارے میں رازداری سے بھی کام لیا جاتا ہے۔ محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ ایڈز کو چھپانے کی وجہ سے اس مرض سے متاثر افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایڈز کے مریضوں کی نشاندہی اور ان کی درست تعداد معلوم کرنے کے لیے صوبے کے 5 اضلاع میں ایک سروے کروایا جا رہا ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم۔
بلوچستان میں مخصوص قبائلی ماحول کی وجہ سے جہاں لوگ عام بیماریوں کو چھپاتے ہیں، وہاں ایڈز جیسی خطرناک بیماری کو بھی چھپایا جا رہا ہے۔ کوئٹہ میں ایڈز کے بارے میں آگاہی سے متعلق ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ایڈز کنٹرول پروگرام بلوچستان کے مینیجر ڈاکٹر نور قاضی نے اس پر تشویش کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرز عمل کی وجہ سے ایڈز پھیل رہا ہے۔
ایڈز کو لوگ چھپاتے ہیں جبکہ اس کے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا جس چیز کو چھپاؤ گے وہ اتنا ہی پھیلے گا۔ واقعی ایڈز پھیل رہا ہے، ایڈز کی زیادہ ہو رہی ہے، صرف اصل اس کی وجہ ہے کہ لوگ اپنے مرض کو چھپا رہے ہیں، اس کی علاج نہیں کرا۔
سیمینار کے شرکا کو بتایا گیا کہ ایڈز کی بیماری لگنے کی وجہ صرف جنسی تعلقات نہیں، جس طرح کالا یارکان پھیلتا ہے اسی طرح ایڈز کے پھیلنے کی دوسری وجوہات بھی ہیں۔ اس حوالے سے ڈاکٹر نور قاضی کا کہنا تھا۔
تو ایڈز کا علاج ہے، ہیپٹائٹس کا بھی علاج ہے۔ خام خواہ ایڈز کے بارے میں، ایڈز کو جنسی یکیا کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایڈز صرف جنسی یکیا سے نہیں ہے۔ انسیف بلڈ ٹرانسفیوژن سے ایڈز لگتی ہے، سرنجز سے ایڈز لگتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ہیپٹائٹس کی لگتی ہے۔
ایڈز کی بیماری کو چھپانے کے طرز عمل کی وجہ سے بلوچستان میں اس سے متاثرہ مریضوں کی صحیح تعداد کے بارے میں معلومات نہیں۔ تاہم ڈاکٹر نور قاضی کے مطابق اب تک بلوچستان میں 500 سے زائد افراد ایڈز کنٹرول پروگرام کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق کوئٹہ شہر سے ہے۔
بلوچستان میں اس وقت ہم کوئٹہ اور تربت میں ہماری جو کام ہو رہی ہے، اس وقت 500 سے تقریباً 500 کے لگ بھگ ایڈز کے مریض ہیں، جس میں 341 صرف کوئٹہ میں علاج پر ہیں۔
سیمینار کے شرکا کو بتایا گیا کہ بلوچستان میں ایڈز کا مفت علاج کیا جا رہا ہے، جبکہ اس کے 5 اضلاع قلعہ سیف اللہ، یوب، شیرانی، نصیر آباد اور لسپلہ میں ایڈز کے مریضوں کی شناخت کے لیے سروے بھی کرایا جا رہا ہے۔ محمد کاظم، BBC کوئٹہ۔
اور اب کرکٹ ڈپلومیسی سے متعلق یہ خبر سنیے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان ICC ورلڈ T20 میں پاکستان اور بھارت کا میچ دیکھنے کے لیے خصوصی طور پر کولکتہ مدعو کیے گئے تھے۔ آج ہمارے ساتھی عبدالرشید شکور کو عمران خان سے کولکتہ کے ہوائی اڈے پر مختصر گفتگو کرنے کا موقع ہاتھ آیا۔ عمران خان سے عبدالشکور کا پہلا سوال تھا کہ پاک بھارت دو طرفہ کرکٹ کی ضرورت کتنی زیادہ ہے؟
ہونی چاہیے بائی لیٹرل سیریز، اس سے پاکستان انڈیا دونوں کو بہت فائدہ ہے۔ انڈیا کے پاس تو خیر بہت پیسہ ہے انڈین کرکٹ بورڈ کے پاس، لیکن پاکستان کو سب فائدہ ہوگا جو یہ کرکٹ میں لگا سکتے ہیں اور اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کو بہتر کر سکتے ہیں، انفراسٹرکچر ٹھیک کر سکتے ہیں۔ جتنی یہ کرکٹ بڑھتی جائے گی اتنا ہی زیادہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑھے گا، جو دوریاں ہیں وہ ختم ہوں گی، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی وجہ سے ریلیشن شپ بہتر ہوگی، تو یہ پازیٹیو چیزیں ہیں ساری۔
تو اس میں رسپانسبلٹی کس کی ہے زیادہ؟ آپ سمجھتے ہیں کہ BCCI کو اور انڈین گورنمنٹ کو زیادہ
ہندوستان کو کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان تو آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اور ہندوستان بار بار ایک رکاوٹ بنا ہوا ہے، یعنی ایک ان کی ایک بڑی پاور ٹائپ ایک تھوڑا سا تکبر آیا ہوا ہے, ان کو آگے قدم بڑھانا چاہیے. بڑا ملک ہے, ان کو آگے زیادہ کوشش کرنی چاہیے.
آخری سوال کے کل کتنی ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی؟
ڈسپوائنٹمنٹ تو بہت ہوئی, کیونکہ اگر تو کلوز میچ ہو نا, فائٹنگ میچ ہو تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی, لیکن یہ جو ون سائڈیڈ میچ ہو گیا کل, اور میرے خیال میں پاکستان کو جس طرح کھیلنا چاہیے تھا, فائٹ کرنی چاہیے تھی, اپنے انہوں نے اپنے ٹیلنٹ سے انصاف نہیں کیا.
پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان عمران خان گفتگو کر رہے تھے ہمارے کرکٹ رپورٹر عبدالرشید شکور سے. سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
بات بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کی محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے, کبھی وہ ٹیم جیتے گی کبھی وہ ٹیم جیتے گی.
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیں, انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے.
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور سب سے.
اپنی رائے بھیجیں ٹویٹر, فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے
میرا سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے بات
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. یاد رہے کہ موبائل سے اس نمبر پر کال مفت نہیں. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے اس نمبر پہ کال کریں 0092-5126-1139.
اور اب کھیل کی خبریں سبا ناز سے.
بھارت میں جاری آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوینٹی کرکٹ کے مقابلوں میں آج مردوں اور خواتین کی ٹیمز کے دو دو میچز کھیلے جا رہے ہیں. پہلے میچ میں جنوبی افریقہ نے افغانستان کو 37 رن سے شکست دے دی ہے. 210 رن کے ہدف کے تعاقب میں افغانستان کی ٹیم 172 رن پر آؤٹ ہو گئی. کپتان فیف ڈی پلیسی 41, اے بی ڈی ولیئرز 64 اور کوئنٹن ڈی کاک 45 رن بنا کر آؤٹ ہوئے. ادھر ویسٹ انڈیز اور سری لنکا کے درمیان بنگلور میں ہونے والے دوسرے میچ میں ویسٹ انڈیز نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے. ورلڈ ٹی ٹوینٹی خواتین مقابلوں میں ویسٹ انڈیز نے بنگلہ دیش کو چنئی میں ہونے والے کرکٹ میچ میں 49 رن سے ہرا دیا ہے. 149 رن کے ہدف کے تعاقب میں بنگلہ دیش کی ٹیم 19 اوور میں 99 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی. اور سری لنکا اور آئرلینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیمز کے درمیان موہالی میں ہونے والے دوسرے میچ میں سری لنکا کی خواتین کرکٹ ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے. فارمولا 1 کار ریس میں آسٹریلین گرانڈ پری مرسیڈیز ڈرائیور نیکو روزبرگ نے جیت لی ہے. ہیملٹن 8 سیکنڈ کے فرق کے ساتھ سیزن کی پہلی گران پری میں دوسرے نمبر پر رہے, جبکہ فراری ٹیم کے ڈرائیور سیباسٹین ویٹل نے تیسری پوزیشن حاصل کی. انڈین ویلز میں بی این پی پاریبا اوپن میں مردوں کے سنگلز مقابلوں کا پہلا سیمی فائنل جیتا سربیا کے نوویک جوکوویچ نے. انہوں نے اسپین کے رافیل نڈال کو 7-6 اور 6-2 سے ہرا دیا, جبکہ دوسرے سیمی فائنل میں بیلجیم کے ڈیوڈ کافن کو کینیڈا کے میلوش راؤنک کے ہاتھوں 6-3, 3-6 اور 6-3 سے شکست ہو گئی ہے. انگلش پریمیئر لیگ میں آج 4 میچز کھیلے جا رہے ہیں. ایک اہم میچ لیگ میں بالترتیب 4th اور 6th نمبر پر موجود ٹیمز مینچسٹر سٹی اور مینچسٹر یونائیٹڈ کے درمیان ہے, جبکہ پوائنٹس ٹیبل پر دوسرے نمبر پر موجود ٹیم ٹاٹنہم اگر بورنموتھ کو ہرانے میں کامیاب ہو گئی تو ٹاپ ٹیم لیسٹر اور ٹاٹنہم کے درمیان پوائنٹس کا فرق مزید کم ہو جائے گا.
کھیلوں کا احوال آپ نے سبا ناز سے سنا. سیربین میں شامل بیشتر موضوعات کی تفصیل آپ کو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی ملے گی, جہاں اس وقت جو خبر سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے وہ ہے پاک انڈیا کرکٹ بھارت میں تکبر کا عنصر نمایاں. یہ عمران خان کے انٹرویو کا حوالہ ہے. سیربین میں اس وقت سنتے ہیں خبروں کا خلاصہ نخبت ملک سے.
یورپی یونین اور ترکی کے درمیان پناہ گزینوں کو واپس بھیجنے کے معاہدے کے باوجود ترکی سے یونان پناہ گزینوں کی کشتیوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. اس پناہ گزینوں کے بحران پر اس معاہدے کے نافذ العمل ہونے کے بعد انسانی حقوق کے عالمی ادارے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے یورپی رہنماؤں پر بددیانتی کا الزام عائد کیا ہے. ترک حکام نے کہا ہے کہ گزشتہ روز انقرہ میں ہونے والے خودکش حملے میں نام نہاد دولت اسلامیہ ملوث ہے. اس حملے میں 4 افراد ہلاک ہوئے تھے. اسپین میں حکام کے مطابق مطابق ڈرائیور کی غفلت سے مسافر بس کے حادثے میں کم سے کم 13 غیر ملکی طلبہ ہلاک ہوئے ہیں. اقوام متحدہ میں 2012 میں منظور ہونے والی ایک قرارداد کے مطابق آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں خوشی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
نخبت ملک سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد سنتے ہیں وسعت اللہ خان کا ہفتہ وار کالم بات سے بات.
ورلڈ ٹی ٹوینٹی 2016 میں شرکت کرنے والی قومی کرکٹ ٹیم کے تمام میچوں کے براہ راست نشریاتی حقوق پاکستان ٹیلی ویژن کے پاس ہیں. کوئی اور پاکستانی چینل یہ میچ براہ راست نہیں دکھا سکتا. پی ٹی وی کو یہ حقوق مفت میں نہیں ایک خطیر رقم کے عوض ملے ہیں. کل بھارت اور پاکستان کے درمیان ورلڈ ٹی ٹوینٹی سیریز کے دو میچ ہوئے. پہلا دلی کے فیروز شاہ کوٹلا میدان میں بھارت اور پاکستان کی خواتین ٹیموں کے درمیان ہوا جو پاکستان نے تکنیکی بنیاد پہ 2 رن سے جیت لیا. مگر پی ٹی وی نے اس میچ کی لائیو کوریج مناسب نہیں سمجھی. سارا دھیان زور اور شونشاں کلکتہ میں پاک بھارت مردانہ مارکے پہ مرکوز رہا. دلی میں پاکستان کی غیر متوقع جیت کولکتہ کی متوقع ہار تلے دب گئی. پی ٹی وی سمیت ہر پاکستانی چینل پہ اف یہ کیا ہوا کی تبصراتی سینہ کو بھی ہوتی رہی. کبھی کبھار خواتین ٹیم کی جیت کا سرسری سا تذکرہ ہو کے بات پھر ہائے واویلا کی جانب مڑ جاتی. سوشل میڈیا پہ بھی کولکتہ کا ہی قبضہ رہا اور اگر خواتین کرکٹ ٹیم کی جیت کا تذکرہ کسی نے کیا بھی تو بڑے پولے پولے انداز میں. وہ جو خود کو کرکٹ کے دیوانے کہتے ہیں ان میں سے کتنوں کو معلوم ہے کہ جب سے پاکستانی مردانہ کرکٹ ٹیم ناکام ہو رہی ہے تب سے پاکستانی لڑکیاں ہر ٹائٹل پہ جھپٹ رہی ہیں. 2009 کے سڈنی ورلڈ کپ سے 2010 اور 2014 کے ایشین گیمز گولڈ میڈل تک. ون ڈے انٹرنیشنل میں پاکستان کی طرف سے پہلی سینچری سکور کرنے والی نین عابدی نے اپنے مذہبی خاندان کی بے پناہ مخالفت اور محلے کے لونڈوں کی فکر بازی کے باوجود کرکٹ گراؤنڈ نہیں چھوڑا اور آج یہی لڑکی علاقے سے گزرتی ہے تو وہی لڑکے احترامن راستہ چھوڑ دیتے ہیں. اور وہ بچی جس کے بارے میں ٹیکسلا کی گلیوں میں کرکٹ کھیلنے والا ہر لڑکا جانتا تھا کہ 30 گز کا سٹارٹ لے کے جب گیند کرانے دوڑتی ہے تو وکٹ خود ہی پرے ہٹ جاتی ہے. اس بچی کا پہلا کوچ بھائی اور پہلا سلیکٹر باپ تھا. یہ بچی جب یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکسلا میں پڑھ رہی تھی تو ایک دن پاکستان ویمن کرکٹ کنٹرول ایسوسیشن کے ٹرائلز کا اخباری اشتہار دیکھا. باپ نے کہا انجینئر تو بہت لڑکیاں بن رہی ہیں کرکٹر بہت کم ہیں، جاؤ اپنا خواب پورا کرو. 2007 میں اس لڑکی نے ویمن کرکٹ نیشنل چیمپئن شپ میں کراچی کی قیادت کی اور لاہور کو فائنل میں ہرا دیا. اور جب 2009 میں قومی کرکٹ ٹیم کی کپتان عروج ممتاز ریٹائر ہو گئی تو اس لڑکی نے کپتانی سنبھالی. دنیا آج اسے ثنا میر کے نام سے جانتی ہے. اور پھر کیپٹن ثنا میر کی ٹیم نے ناکامیوں کی طویل فہرست پھاڑ کے پھینک دی. مگر جب کچھ بھی نہیں تھا تب شزا اور شرمین تھیں جنہوں نے 90 کی دہائی میں پاکستان ویمن کرکٹ کنٹرول ایسوسیشن کی بنیاد رکھی اور کرکٹ کیریئر کی خواہش مند ایسی لڑکیوں کی تلاش شروع کی جو رقیق مردانہ جملوں اور دھمکیوں کے درمیان سپورٹس مین سپرٹ دکھا سکیں. اس ڈیجی ایسوسیشن کو بعد ازاں کرکٹ کے ان کھانگڑوں نے بخوشی قومیہ لیا جن کا کل تک خیال تھا کہ لڑکی کا کرکٹ سے کیا لینا دینا. جب پاکستانی لڑکیوں نے 2010 کے ایشین گیمز میں گولڈ میڈل جیتا تو وعدہ کیا گیا کہ ایک ایسی سٹیڈیم فیسلٹی بنائی جائے گی جہاں صرف خواتین کرکٹرز پریکٹس کر سکیں. آج 2016 ہے اور ایسی کوئی سہولت نہیں. پاکستانی لڑکیاں فائٹر پائلٹ، سپاہی، ہیوی ڈیوٹی ڈرائیور، سائنسداں، سفارتکار، کرکٹر کچھ بھی بن سکتی ہیں. جب مائکرو فون سامنے آ جائے تو ہر کوئی انہیں سراہتا بھی ہے. مگر ہم میں سے اکثر آج بھی اندر سے یہی چاہتے ہیں کہ وہ ایسا نہ کریں تو اچھا ہے. وہی پی ٹی وی جس نے 1976 کے مونٹریال اولمپکس کی جمناسٹک ہیروئن نادیا کمنچیف کو گھر گھر متعارف کرا دیا، جو ویمبلڈن ٹینس کے ویمن سنگلز اور ڈبل دکھانے سے باز نہ آیا، آج وہی پی ٹی وی سالم لباس والی ویمن قومی کرکٹ ٹیم کے کوریج سے بھی کنی کتراتا ہے۔ ضیاء الحق نہیں تو کیا ہوا، پی ٹی وی کے موجودہ چیئرمین عطاء الحق ہی سہی۔ ایسے میں تو سراج الحق بھی غنیمت ہیں جنہوں نے پاکستانی ویمن ٹیم کو بھارت سے جیتنے پہ مبارکباد تو دی۔
بات سے بات کے ساتھ یہ تھے وسعت اللہ خان۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کے لیے امیدواری کی دوڑ میں شامل ریپبلکن پارٹی کے مضبوط امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف نیو یارک میں سینکڑوں افراد نے مظاہرہ کیا ہے۔ مظاہرین ان کی متنازع پالیسیز اور بیانات کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے شہر کے مشہور ٹرمپ ٹاور کے سامنے جمع ہوئے تھے۔ نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی تفصیل کے ساتھ۔
نیو یارک شہر کے مشہور کولمبس سرکل میں واقع ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک عمارت ٹرمپ ٹاورز کے باہر مظاہرین نے ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی پالیسیوں کے خلاف شدید نعرے بازی کے ساتھ احتجاج کیا۔ اسرائیلی کے ایک منتظم سٹیون ہیملن نے بتایا کہ وہ اور ان کے ساتھی کئی مہینے سے ٹرمپ کے خلاف احتجاج کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ سٹیون ہیملن کہتے ہیں،
We see Donald Trump as a threat, really? Through racism, fascism.
ہم تو ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک خطرہ تصور کرتے ہیں کیونکہ وہ نسل اور مذہب کی بنا پر نفرت کرتے ہیں اور لوگوں کو تشدد کے لیے اکساتے ہیں۔ ہم نے سپر ٹیوزڈے کے بعد طے کیا کہ اب بس بہت ہو گیا، انف از انف، اب اور نہیں۔ مظاہرے میں شامل قریب 1,000 لوگوں نے طرح طرح کے ٹرمپ مخالف نعرے لکھے ہوئے پوسٹر اور بینر تھامے ہوئے تھے۔ ان میں خواتین بھی خاصی تعداد میں موجود تھیں۔ ایک خاتون جینا فاکس کا کہنا تھا، میں سمجھتی ہوں زیادہ تر لوگ جو ٹرمپ کو ووٹ دے رہے ہیں انہیں زیادہ معلومات نہیں ہیں، ان لوگوں کو معاشی پریشانیاں بھی ہیں اس لیے وہ زیادہ تر ٹرمپ کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن خوف اور غیر یقینی کی کیفیت میں دوسرے لوگوں کو نشانہ بنانا کسی بھی طرح سے امریکی طرز عمل نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بھارتی نژاد امریکی دشمیت سنگھ بھی ایک ٹرمپ مخالف پوسٹر تھامے نعرے لگا رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں،
ہر انسانیت نو پیار نال ملنا چاہیے، ٹرمپ ہر انسان نال نہیں ملتا پیار، دوجا نو گالیاں کٹتا ہے، پورے چیزاں بارے بولتا ہے، میکسیکنز، مسلمز، اگر اسی روکیں گے نہیں تو کوئی نہیں روکے، اس لیے میں باہر آیا۔
مظاہرین کا زیادہ تر غصہ ٹرمپ کی ان متنازع پالیسیوں کی وکالت کرنے کے خلاف تھا۔ مثلاً ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خطرے کے مد نظر امریکہ میں مسلمانوں کے داخلے پر مکمل پابندی عائد کر دی جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ لاطینی نژاد لوگوں کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ امریکہ میں غیر قانونی طور پر داخل ہوتے ہیں اور امریکیوں کی نوکریاں لے رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اب تک ریپبلکن پارٹی کے پرائمری انتخابات میں سب سے زیادہ ریاستوں میں جیت حاصل کی ہے، لیکن خود ان کی ریپبلکن پارٹی میں بھی کئی لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کو ریپبلکن پارٹی کی امیدواری دیے جانے کے خلاف کھل کر مہم بھی چلا رہے ہیں۔
نیو یارک سے یہ تھے صحافی سلیم رضوی، اور اب خطوں کے جواب سنیے۔ آپ کا خط ملا۔
سامعین کے خطوط سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔ سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں نگار صدیقی، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ عارف، یہ پہلا خط ہے شاہپور چاکر سے۔ عبدالرزاق شر لکھتے ہیں، میں اور میرے ساتھی غیر جانبدارانہ خبروں اور بے لاگ تبصروں کے لیے عرصہ دراز سے آپ ہی کی نشریات پر انحصار کر رہے ہیں، اور آپ نے آج تک ہمیں کبھی مایوس نہیں کیا۔ اردو سروس کی بہتری کے لیے دو مشورے ارسال کر رہا ہوں۔
اچھا، تو کیا ہیں وہ دو مشورے؟
پہلا مشورہ تو یہ ہے کہ عرب بہار کی آمد پر آپ نے جس تفصیل سے پروگرام نشر کیے تھے، اور عرب سپرنگ کا مطلب جس طرح آپ نے سامعین کو اچھی طرح سمجھایا تھا، اب عرب خزاں کی آمد پر بھی آپ کو اسی تفصیل سے اپنے سامعین کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہیے، اور شام، عراق، ترکی اور مصر کی سیاسی اور سماجی صورتحال پر مفصل روشنی ڈالنی چاہیے۔
عبدالرزاق صاحب، ہماری خبروں اور تبصروں کا بیشتر حصہ آج کل مشرق وسطی کے بارے میں ہوتا ہے، آپ اگر کسی خاص پہلو کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیے۔
اور دوسرا مشورہ انہوں نے یہ دیا ہے کہ اپنی ویب سائٹ پر نیوز ریڈرز اور پروگرام میں حصہ لینے والے دیگر نشرکاروں کی تصاویر ضرور شائع کیجیے۔
ہمیں کچھ دیگر سامعین نے بھی یہی فرمائش بھیجی ہے، چنانچہ ہم سامعین کی یہ خواہش اس نشریے کے ذریعے بی بی سی اردو سروس کے حکام بالا تک پہنچا رہے ہیں۔
جیکب آباد سے اسلم بروہی صاحب نے اپنے تازہ مکتوب میں لکھا ہے، خبروں اور تبصروں کے ٹھاٹے مارتے سمندر میں فیفی ہارون کا تفریحی پروگرام ایک خوبصورت جزیرے کی طرح نمودار ہوتا ہے، اور جب تک سامعین کی کشتی اس کے کنارے کنارے چلتی رہتی ہے، جزیرے کی ٹھنڈی ہوا اور قدرتی مہک طبیعت کو حشاش بشاش رکھتی ہے۔ جو لوگ ہمیں اس خوبصورت پروگرام کی نعمت سے محروم کرنا چاہتے ہیں آپ ان کے خطوط نشر نہ کیا کریں. پچھلے دنوں نئی اداکارہ ماورا کا انٹرویو اس پروگرام میں سنا تو اس کی اہمیت اور بھی واضح ہو گئی. ہمیں دیگر آرٹسٹوں، گلوکاروں، اداکاروں اور ہر طرح کے فنکاروں کی بات چیت سننے کا انتظار رہے گا.
اسلم صاحب، جس طرح آپ اس پروگرام کے شیدائی ہیں اسی طرح کچھ لوگ اسے ناپسند بھی کرتے ہیں، اور جس طرح ہم نے آپ کی رائے نشر کی ہے ہم ان لوگوں کی رائے بھی نشر کرتے رہتے ہیں، کیونکہ خطوں کا یہ پروگرام ایک ایسا فورم ہے جہاں ہمارا ہر سامع اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے. آپ اگر کسی خاص اداکار، گلوکار یا موسیقار کی گفتگو سننا چاہتے ہیں تو ضرور بتائیے، ہم آپ کی فرمائی فیفی ہارون تک پہنچا دیں گے.
اور اس ہلکے پھلکے موضوع کے بعد ذرا ایک گمبھیر مسئلہ، یعنی ملک کی موجودہ سیاسی اور سماجی صورتحال پر کچھ سامعین کے خیالات.
جی جی بتائیے.
سندھ کے ایک گاؤں سے لیاقت علی کھوسا لکھتے ہیں، زمانہ 21ویں صدی میں داخل ہو چکا ہے لیکن ہمارا گاؤں ابھی تک پتھر کے زمانے میں جی رہا ہے. آپ کو خط ارسال کرنے کے لیے کئی میل کا دشوار گزار پیدل سفر کرنا پڑتا ہے. حکام اتنا بھی نہ کر سکے کہ گاؤں میں ڈاک کا ایک ڈبہ ہی لگوا دیں جس میں سے محکمہ ڈاک والے خود آ کر ہمارے خط لے جایا کریں.
گاؤں مٹ کٹوہر بلوچستان سے شوکت غفور مکسی رقم تراز ہیں. میرے پسماندہ علاقے میں مڈل سے آگے تعلیم کا انتظام نہ تھا، اس لیے میں نے جام شورو جا کر کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کی، اور آج اپنی حاصل کی ہوئی تعلیم کو اگلی نسل تک پہنچانے کے لیے ایک نجی تعلیمی ادارے میں انگریزی کا ٹیچر ہوں. لیکن میری تنخواہ اتنی کم ہے کہ کسی کو بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. جس معاشرے میں معلم کی قدر نہیں وہاں تعلیم کی کیا قدر ہوگی.
لوور دیر سے سلیمان نامی طالب علم کا خط موصول ہوا ہے جو لکھتے ہیں کہ ان کے علاقے میں تمام سرکاری درس گاہوں پر حملے ہو رہے ہیں اور دہشت گردوں نے ان کی یونیورسٹی کو بھی دھمکی دے رکھی ہے، جس کے بعد حکومت نے سیکیورٹی کے کچھ انتظامات کیے ہیں لیکن وہ ناکافی ہیں، اور خدا نخواستہ کسی دہشت گرد حملے کی صورت میں طلباء کا شدید جانی نقصان ہو سکتا ہے.
سلیمان صاحب، حکومت کئی بار وضاحت کر چکی ہے کہ ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے لاکھوں سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں کا مکمل اور فول پروف تحفظ اس کے بس میں نہیں ہے، اور اس مقصد کے لیے طلباء، اساتذہ اور گرد و پیش سے آگاہی رکھنے والے عوام کو خود آگے بڑھ کر سیکیورٹی اداروں کی مدد کرنی چاہیے.
اسی موضوع پر تربت سے ہمارے معزز سامع زاہد حسین دشتی لکھتے ہیں، مٹی کی محبت میں ہما شفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے. سن 2015 غم و اندوہ کے جلاؤں میں گزر گیا. ملک کے ہر گوشے میں دہشت گردوں نے تباہی پھیلائے رکھی. خیال تھا کہ سن 2016 امن و آشتی کا سال ہوگا اور ملک سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا، لیکن یہ برس بھی ایک چوتھائی تو گزر گیا اور امن کی فاختہ کہیں دکھائی نہیں دیتی. نہ مسجد اور مندر سلامت ہیں، نہ چرچ اور ہسپتال. بیماروں اور زخمیوں کی آخری پناہ گاہ ایک ہسپتال ہی تو ہوتا ہے، لیکن اب تو وہاں جاتے ہوئے بھی خوف محسوس ہوتا ہے کہ کہیں دہشت گرد حملہ نہ کر دیں. آخر ہمارے حالات کب سدھریں گے؟
زاہد حسین صاحب، ہم یہ کہہ کر آپ کو مزید مایوس نہیں کریں گے کہ حالات بدل نہیں سکتے، لیکن آپ کی توجہ اس امر کی جانب ضرور مبذول کرائیں گے کہ ان حالات کو بگڑنے میں برسوں لگے تھے تو سنورنے میں بھی کچھ وقت تو لگے گا. پیوستہ رہ شجر سے، امیدیں باہر رکھ.
کوہاٹ کے رحمت لاچی صاحب کا رویہ اس سلسلے میں خاصا طنزیہ ہے. وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان ہمیشہ اپنی عسکری قیادت کی طرف دیکھتے ہیں جو کہ انہیں ہمیشہ بھنور میں سے صحیح سلامت باہر نکال لاتی ہے، لیکن ہماری سیاسی قیادت خود ایک تنکا تک نہیں ہلاتی. سیاستدانوں کے پاس ہر مسئلے کا ایک ہی حل ہے، یعنی ایک کمیٹی تشکیل دے دی جائے.
اور لاچی صاحب نے صفحے کی دوسری جانب ایک کارٹون بھی بنایا ہے جس میں ایک مرغی انڈوں پہ بیٹھی ہوئی اور نیچے کیپشن دیا ہے، سانحہ باچا خان یونیورسٹی پر کمیٹی بیٹھ چکی ہے، عوام سے التماس ہے کہ وہ انتظار فرمائیں.
اور ہماری خطوں کی محفل میں آنے والے نئے چہرے عامر رضا ملتان سے لکھتے ہیں، دہشت گردوں کے خلاف جنگ محض ہتھیاروں سے نہیں جیتی جا سکتی. جب تک علم کی روشنی جہالت کے گھپ اندھیرے کو ختم نہیں کرے گی، انتہا پسندی اور دہشت گردی کے جراثیم اسی طرح پنپتے رہیں گے. دنیا بھر میں دہشت گردی کے زہر کا اگر کوئی تریاق ہے تو وہ علم و آگہی کی خوراک ہے.
قمر داؤد صاحب دبئی سے لوگوں کا حوصلہ بلند کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ملک کی موجودہ صورتحال میں سب سے بڑا گناہ مایوسی ہے. جب ہم تھکے ہارے لہجے میں کہتے ہیں کہ اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا تو دہشت گردوں کے چہرے فتح مندی کی مسکراہٹ سے کھل اٹھتے ہیں، لیکن ہمیں مایوس ہو کر دشمن کو خوشیاں منانے کا موقع مہیا نہیں کرنا چاہیے. دہشت گردی یا سوئسائڈ بمبنگ کا نشانہ بننے والے ہم پہلے ملک تو نہیں ہیں. دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپان کے خود کش بمبازوں نے امریکہ جیسی عالمی طاقت کو بے بس کر کے رکھ دیا تھا، اور دور کیوں جائیے، خود ہمارے ہمسائے میں تمل گوریلوں نے بھارت اور سری لنکا کی نیندیں حرام کر رکھی تھیں، لیکن تمل گوریلوں پہ بھی آخر قابو پا لیا گیا. خود کو مسلمان کہنے والے دہشت گردوں کا مسئلہ اس لیے زیادہ پیچیدہ ہے کہ یہ لوگ ساری اسلامی دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور ان کا موقف ہے کہ یا تو تمام دنیا ان کے خیالات و نظریات کی حامی بن جائے ورنہ پھر موت کے لیے تیار ہو جائے۔ مختلف مسالک کے لوگوں کا ایک ساتھ زندگی بسر کرنا اور ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کا احترام کرنا ان نام نہاد جہادیوں کی کتاب زندگی کے اوراق میں کہیں بھی درج نہیں۔
اچھا عارف، ہماری آج کی محفل میں ایک نئے سامع شامل ہوئے ہیں، نام ہے ان کا خالد الحسینی اور گھوٹکی سندھ کے رہنے والے ہیں۔ اپنے اولین مکتوب میں لکھتے ہیں، میرے والد گرامی عبدالحی حسینی اسیر مالٹا سید حسین احمد مدنی کے آخری شاگردوں میں سے تھے، اور علاوہ دیگر علمی و ادبی سرگرمیوں کے وہ ہر صبح بی بی سی کی اردو نشریات ضرور سنتے تھے۔ مجھے بھی 5 برس کی عمر میں یہ عادت ایسی پڑی کہ آج تک اس کا اثیر ہوں۔
تعارف کرانے کا شکریہ خالد صاحب، آپ کے باقاعدہ مکتوب کا انتظار رہے گا۔
سامعین، آپ بھی اپنا تعارف کرانا چاہیں، ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں یا ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی خطوں کی محفل خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ نگار صدیقی اور عارف وقار کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔
آپ کے بعد بی بی سی کے ساتھ۔
قوم آپ کا محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کرکٹ ہے۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے۔
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 00925126111139 پر کال کر سکتے ہیں۔
پاکستانی اداکارہ سمن سعید نے ٹی وی ڈراموں کے بعد فلمی دنیا میں قدم رکھا تو وہاں بھی اپنی اداکاری کے جوہر منوائے۔ حال ہی میں ان کی فلم بچانا نمائش کے لیے پیش کی گئی ہے۔ سنیے فیفی ہارون سے سمن کی باتیں۔
میں نے آپ کی فلم دیکھی، پہلی فلم آپ کی بچانا۔ یہ فلم آپ نے کیوں چوز کی؟ آپ کے پاس ظاہر ہے بہت سارے رول آئے ہوں گے۔
ایکچولی یہ پہلی فلم کی آفر تھی،
پہلی فلم پہ آپ نے ہاں کر دی،
کیونکہ میں اس ٹیم کو جانتی تھی پہلے سے۔ اپنی پہلی ایکٹنگ گیگ ٹی وی کے لیے انہی کے ساتھ کیا تھا۔ سعد اظہر جنہوں نے اسکرپٹ لکھی ہے وہ میرے ساتھ بی این یو میں تھے، تو میں پرانی واقفیت تھے، تو کام دیکھا ہوا ہے۔ میڈ ان پاکستان ایک ڈاکیومینٹری تھی جو انہوں نے بنائی تھی، ویژن ان کا اچھا ہے، تو میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ میں ایسی ٹیم کے ساتھ کام کروں جس سے میں ٹرسٹ کرتی ہوں، جن کے ساتھ میں کمفرٹیبل رہوں۔
تو اگر آپ کے پاس ایسا رول آئے جو ایک ڈائریکٹر ہوں جو بہت خلوص سے انسان ہوں،
اگر ان کا کام اچھا ہے اور تمیز سے رہتے ہیں سیٹ پہ، تو میں کر لوں گی۔ اگر بدتمیزی سے کام کرتے ہیں سیٹ پہ تو پھر
بدتمیزی آئی کانٹ ڈیل وِد دی ڈائریکٹر،
پرفارمنس نہیں ہوتی پھر۔ میں مجھے برا لگتا ہے اگر لوگوں سے برے طریقے سے بات ہو رہی ہے یا نخرے بینگ تھرون اراؤنڈ آن سیٹ۔
مگر سٹار نخرا بھی ہوتا ہے نا لوگوں کا، آپ کا نہیں ہوتا۔
جن کا ہوتا ہے اور اگر وہ صحیح ریزن کے لیے ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، مطلب
نخرا تو صحیح ریزن کے لیے نہیں ہوتا نا۔
آئی تھنک ایک دو دفعہ میں نے بھی کیا ہوگا جسٹ ٹو بی لائک کہ میں کیونکہ ٹائم پہ آتی ہوں اور یہ کرتی ہوں، اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ مجھے بالکل ہی فور گرانٹیڈ لیں۔ تو کبھی ایک نخرا پھینکنا ہوتا ہے اندر کہ دیکھیں میں آخر کار اداکار ہوں تو پلیز، بٹ اٹ ڈزنٹ ورک، بیکاز ان کو پتا ہے آپ کا کیریکٹر بالکل ایسا نہیں ہے۔ تو
صبح 3 بجے اٹھنا اینڈ دین خوبصورت لگنا، ایکچوئل لائف میں اگر آپ اتنا بھاگ رہے ہوں گے تو پسینہ آئے گا، میک اپ بہ جائے گا۔ کمرشل فلم کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے
کیونکہ میں بال اف یو سین کبھی کھلے نہیں چھوڑتی۔ ایک سین کے لیے چھوڑ دیا اگر کچھ زیادہ بنٹھن ہونا تھا کسی سین کے لیے، لیکن پوری فلم میں 35 دن روز 18 گھنٹے۔
آپ اس قسم کی ہیں کہ مطلب بہت بنٹھن کے نہیں رہتی،
رولز بھی ایسے بنٹھن والے نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں پلیز کب یہ شادی والی رولز کرنا چھوڑ دو گی، ایک تو مجھے میک اپ پہننے سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب تصویریں یا کچھ باہر یا کام کے لیے جانا پڑتا ہے تو یو ہیو ٹو۔ آئی ہیو گاٹن یوزڈ ٹو اٹ، 12 سال ہو گئے اب تو، بٹ شوق نہیں ہے۔
اچھا، اور بھی آپ کی فلمیں ابھی ہیں جو آ رہی ہیں، ان کے بارے میں بھی کچھ بتائیں۔
اس کے بعد آئے گی ماہ میر۔ ماہ میر سرمد صحبائی صاحب نے لکھی، انجم شہزاد نے ڈائریکٹ کی۔
کافی دنوں سے بن رہی ہے وہ،
کافی سالوں سے
میر آپ کا دیوانہ ہے،
आपके एक एक मुए बदन पर हजारों दीवान लिख सकता है।
सरमद साहब की स्क्रिप्ट्स हैं ही अच्छे, बहुत पावरफुल, वेरी डीप। उनके साथ बैठ के उनकी आइडियाज सुनना, उन्होंने जो लिखा है, उनके फिलोसफीज जो भी सुन के आई फाउंड इंटरेस्टिंग। यूजुअली गुस्से वाले रोल्स होते हैं तो वो जब आप गुस्से में होते हैं तेज बोलते हो, तो नैना इज अ वेरी पॉइज्ड, स्लाइटली सेंशुअल।
इट्स अ डिपार्चर फ्रॉम व्हाट यू हैव डन।
यस, उन्होंने कहा कि एक तरीका है बात करने का जो देयर इज अ ड्रॉल, वो हम दोनों बैठ के इस पे काम करते थे।
तो कुछ बताएं किस तरह बोलती हैं आप उसमें?
थोड़ा लहरा के, या जैसे आपसे इस तरह बात करूं तो।
अच्छा,
उस जमाने का भी एक, जैसे मैडम बात करती थी या उस जमाने की हीरोइंस थी, एक अंदाज था उनका, एक ट्रीटिंग।
अ वुमन हु नोज दैट शी इज अट्रैक्टिव,
यस, एंड यूजेस इट इन अ टोन इन हर वॉक।
ये सेल्फ अवेयरनेस जो है आपके रोल्स में नहीं रही है।
बिल्कुल। तो नैना कवल जो है एक शायरा, ये मुझे करना था।
अच्छा।
सो आई फाउंड दैट चैलेंजिंग। एंड देन देयर इज दोबारा फिर से, व्हिच इज मेरीन जबार्स फिल्म आफ्टर रामचंद। मेरीन का जो स्टाइल होता है शशके नहीं, मोर रिलेशनशिप बेस्ड लोगों की कहानियां। सिंगल मॉम फॉल्स इन लव विद अ गाय, उनकी रिलेशनशिप, हम सारे दो तीन दोस्त हैं इकट्ठे, हम हैंग आउट करते हैं।
आपने हमारे सिंगल मॉम का रोल?
नहीं, मैंने सपोर्टिंग कैरेक्टर किया है इसमें।
अच्छा। होता है ना कि जब आप एक बड़े स्टार बन जाओ, आपके सीरियल्स बहुत सक्सेसफुल हुई हैं, इंडिया में भी आपका नाम बना है, तो फिर लोग ये सोचते हैं कि नहीं, मैं तो सपोर्टिंग रोल नहीं करना क्योंकि मैं तो स्टार हूँ, मैं तो हीरोइन हूँ।
तो नहीं, मेरे लिए शोहरत कभी गोल नहीं था, काम था, रोल्स थे, स्क्रिप्ट्स थे।
सनम, आप एक्ट्रेस बनना चाहती थी या सिंगर?
नहीं,
बचपन से घर में लोग एक्टिंग या कुछ इस तरह सा?
नहीं, माई फादर एंड चाचा आई थिंक आर क्लोजेट कमेडियंस एंड एक्टर्स। नकलें बहुत उतारते थे लोगों की और हंसाते बहुत थे।
मतलब जब फैमिली डिनर्स पे बैठे हो और
इतना, जब बहुत सिर्फ क्लोज फैमिली हो उनके सामने,
घर का ड्रामा जो होता था,
घर का ड्रामा। बचपन में हमेशा शौक था, पेरेंट्स ने हमेशा सपोर्ट किया। हम लोग क्योंकि लंदन में पैदा हुए थे, वहाँ 6-7 साल की उम्र तक रहे, तो वहाँ अम्मी हमेशा प्लेस भी लेके जाती थी, तो तब से भी मुझे शौक था स्टेज पे होने का। फिल्म में कभी काम करने का वो नहीं था।
जहाँ जैसे पहुँचना होता है वो उसी जगह पर किसी ना किसी तरह पहुँच।
बिल्कुल।
को पता है कि लोग कह रहे हैं कि आप इस फिल्म में दीपिका पादुकोण की तरह लग रही हैं।
इस मूवी से पहले भी सुना है ना, इट्स वेरी फ्लैटरिंग, वी आर कम्प्लीटली डिफरेंट लुकिंग। सोनम कपूर का भी कहा जाता है कभी।
अच्छा, इंडिया में फिल्म सुना है रिलीज हुई है या
हो गई थी? एंड देन
फिर प्रॉब्लम हो गई,
पॉलिटिकल अनरेस्ट,
क्योंकि एक नेचुरल फिल्म थी जो इंडिया में भी रिलीज हो, क्योंकि एक इंडियन लड़की और पाकिस्तानी लड़के के बीच
हम एक्टर्स हैं जो उनके चैनल्स पे इंडिया में ही चल रहे हैं, तो
एक फिल्म बनती है वो आपको पता है कि इस क्रॉस बॉर्डर अपील है उसकी।
उन्होंने पाकिस्तानी लड़की बना दी थी बजरंगी भाईजान में, जिससे वी आर कंपेयर्ड अ लॉट। देखे बगैर लोग कहते हैं ना कि वो पाकिस्तानी लड़की घूम गई तो इंडियन ने बचाया, इसमें इंडियन लड़की घूम गई तो पाकिस्तानी ने बचाया।
मगर वो तो एक बच्ची थी।
एग्जैक्टली।
सुल्ताना सिद्दीकी का भी मैं इंटरव्यू कर रही थी, तो उसने मुझसे कहा कि बहुत सी औरतें उन्हें कहती हैं कि मैं अपनी बेटी को कशफ बनाऊं। जिंदगी में सार का जो आपका कैरेक्टर था, और बहुत सी लड़कियां हैं जो चाहती हैं कि उस तरह मुंह पे बोल दें और कर नहीं पाती।
तुम्हारे मिडिल क्लास लड़कियों के बारे में ख्यालात डोंट सरप्राइज मी एट ऑल, और ये तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम्हारी तरबियत का कसूर है।
थोड़ा सा आप टाइपकास्ट हो गए थे ना, एक दो रोल ऐसे हो गए थे,
3-4 ऑलमोस्ट, तलखियां, मेरा नसीब, दाम में भी आई वाज अ खड़ूस, ऑलवेज वेरी एंग्री।
रियल लाइफ में हो?
नहीं।
ये आप कह रही हैं, योर हस्बैंड से दैट
आई डोंट हैव अ टेंपर।
तो आपको उनमें सबसे अच्छी बात क्या लगती है?
बहुत सारी अच्छी,
बहुत सारी ना, चलो एक दो बता।
ज़हीन बहुत है, सपोर्टिव बहुत है।
ये जरूरी वैसे होता है, क्योंकि अगर आप एक एक्टर हैं आपकी लाइफ बड़ी मुश्किल हो जाती है, और ये लंबी शूटिंग्स ये वो, अगर ऐसा शौहर हो जो हुज गॉट लॉट ऑफ प्राइड, हुज लाइक मेरी वाइफ जो है वो बहुत चीज फेमस,
आई मीन आई कैन इमेजिन, अगर मैं कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ी सुपरस्टार होती तो पता नहीं वो।
लोग तो कहते हैं आप बहुत बड़ी सुपरस्टार हैं,
अभी तो बहुत दूर है।
अच्छा, और भी ऊंचा पहुंचा है?
कहाँ सुपरस्टार, हम लोग अभी तो हम पैदा हुए हैं, अभी तो बन रहे हम लोग।
एट अ टाइम वी आर वेरी पॉपुलर, आपने उस वक्त शादी की। बहुत सी लड़कियाँ ऐसी हैं जो बहुत एम्बिशियस हैं, जो कहती हैं कि नहीं, आई वांट टू फोकस ऑन माय करियर। अब ये हो गया कि देयर आर फ्यू एक्ट्रेसेस इन इंडिया हु आर मैरिड,
इवन आफ्टर दे गेट मैरिड दे आर नॉट द सेम एज दे वर।
वो रोल्स नहीं मिलते जो पहले मिलते थे, तो बड़ा डिसीजन होगा ना आपका?
वेल आई थिंक बिकॉज हम उस इंडस्ट्री के पार्ट नहीं, और इस इंडस्ट्री के हैं जहाँ पे तमीज से और उस किस्म का काम अभी हो,
शायद इतना इम्पोर्टेंट,
यू नो, इट्स नॉट दैट डिमांड्स अलग फर्क आई थिंक अभी। کیا ہوتا پھر میں زیادہ کریئر پہ فوکس کرتی ہم اور ویٹ کرتے یا کبھی نہ کبھی تو ہونی تھی ویڈ بن ٹوگیدر فار وائل سو
جو لوگ بہت سال ایک ساتھ رہتے ہیں وہ تنگ بھی آ جاتے ہیں
بالکل دیر از نو رائٹ فارمولا فار سکسیزفل ریلیشن شپ
میں اسی لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ کا زندگی گلزار ہے کا جو رول تھا اٹ واز اباؤٹ ہاؤ ٹو لیو وتھ سم بڈی اور بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں جو شادی کی بڑی جلدی کر لیتی ہیں کیونکہ سوسائٹی کا اتنا پریشر ہوتا ہے اس فلم میں بھی وہ لڑکی ہے کہ اسے پریشر فیل ہوتا ہے کیونکہ اس کی دو چھوٹی بہنیں ہیں اور ایک لڑکا آتا ہے باہر سے انٹرنیٹ کے ذریعے وہ اس سے ملتی ہے اور جو وکی کا کیریکٹر ہے وہ کہتا ہے آپ نے اسے پوچھا نہیں
تو اسے جہیز نہیں مانگا
جہیز نہیں مانگا تو میں نے کر دی تو بہت سی ایسی لڑکیاں ہیں سوسائٹل پریشر کی وجہ سے اس طرح پھنس جاتی ہیں آپ نے یہ کہا نا کہ کرنی تو تھی
ناٹ شادی ان جنرل انہیں کے ساتھ شادی کرنی تھی تین سال پہلے کرتے ابھی کر لیں یا دو سال اور ویٹ کر لیں
اور محبت ہو گئی تھی
ظاہر
ہے اسی لیے نہیں کیونکہ بہت الگ الگ ریزنز کے لیے شادی کرتے ہیں
تو ایچ ہز اون بس یہ ہے کہ شادی الٹیمیٹ بالکل نہیں ہے آپ کا کام دوست ریلیشن شپس عزت جو آپ کو خوش رکھے دیٹ از دی الٹیمیٹ گول ہیپینس فار می از دی الٹیمیٹ گول اینڈ میرج ڈز ناٹ ایکول الٹیمیٹ ہیپینس دیٹس اے مسکنسیپشن جس طرح لڑکیاں پلتی ہیں ان کی مائیں جن طرح ان کو ریز کرتی ہیں لڑکیاں بچپن سے شادی کا جو انتظار کر رہی ہوتی یہ مجھے بہت غلط بات لگتی ہے آپ پھر اپنے شوہروں کی خاطرداری کرتے رہتے ہیں بچے پالتے ہیں آپ سیکنڈری ہو جاتے ہیں اگر شادی ہونی ہے تو ہو جائے گی لیکن اتنا فوکس شادی پہ ہے 25 کی ہو گئی تو 37 کی ہو گئی تو میں 30 کی ہو گئی ہوں ایج از جسٹ اے نمبر
Are you concerned with women's issues at all? Because aapke role is tarah ke hote hain. Do you believe in female equality or are you a feminist?
I'm not a feminist. Mard ki jagah, aurat ki jagah. Hum equal nahi hai. Na physically, na mentally.
Agar aurat ki jagah aur mard ki jagah determined hai, to phir aap bahut si cheezein hain jo aap nahi kar sakti.
Aapne jo karna aap kar sakte ho. Kyun compete karna cha rahe hain? Aap wo karein jo aap kar sakti hain. Mard sar hota hai, aurat gardan hoti hai.
Achha.
Dono ki zarurat hoti hai na. ٹھیک ہے ہی از دا ہیڈ آف دا فیملی بٹ نیک کے بغیر وہ مڑ نہیں سکتا
آپ کو انڈیا سے اگر کوئی آفر آیا جس میں بہت ناچ گانا ہو بہت گلیمر ہو کیونکہ وہاں زیادہ یہ بنتی ہے اس قسم کی فلمیں ود دی آئٹم نمبرز اینڈ دی شیرا کی جوانی تو وہ کریں گی
آئٹم نمبر نہیں کروں گی سچویشنل ناچ گانا
نمبر کیوں نہیں کریں گی
بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے سیکس سمبل آئی ڈونٹ وانٹ پیپل لسٹنگ آفٹر می میں پاکستانی ایکٹر ہوں میرا ایک سرٹن ریپوٹیشن ہے میں یہاں رہتی ہوں میں یہاں کی پلی بڑی لڑکی ہوں تو میں کیوں جا کے اور بہت سارے رولس ہیں جن میں آپ کو اپنی ورسٹیلیٹی دکھانی پڑتی ہے اور جس میں آپ کو اپنے آپ کو چیلنج کرنا ہوتا ہے ایک واحد ایک آئٹم نمبر والا رول ایسا رول نہیں ہے جو آپ کو میپ پہ ڈال دے گا اور آپ کو بہت بڑا سٹار بنا دے گا کہ واہ بناتا ہوگا لوگوں کو بیکاز سیکس سیلز بٹ ناٹ ان مائی بک بالکل ہی فینٹاسٹیکل فلمی ٹائپ فلمز مجھے نہیں پسند ٹو ایکسل ایٹ دیٹ آپ کے اندر ایک ہیروئن ہونی چاہیے جس کے بنا آپ وہ رول پرفارم نہیں کر سکتے یو ہیو ٹو ہیو دس
آپ کے اندر وہ ہیروئن
نہیں مطلب آپ کو اپنے آپ کو کچھ زیادہ بہت زیادہ خوبصورت حسین سینشوئل یو نو سب سے بہتر سمجھنا ہے یو نو کرینا آلسو ہیز اٹ اٹس یوزلی میلز بیکاز سینما از اے میل ڈومینیٹڈ میڈیم پر ایک ادا ہوتی ہے مجھ میں وہ نہیں آئے گا تو اس قسم کے رولز میں ڈلیور نہیں ہوگا اینڈ اٹ ول فال فلیٹ
تو آپ ذرا اس لحاظ سے کنزرویٹو آپ کا ویو ہے کیونکہ آپ نہیں جاتی یا سمجھتی ہیں لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا
میری ماں کو اچھا نہیں لگے گا
اب تو آپ بڑی ہو گئی ہیں
اب میں بڑی ہو گئی لیکن میری ماں تو ابھی تک زندہ ہے جب تک وہ زندہ ہے میں ہمیشہ ان کی بیٹی ہی رہوں گی اگر ہم وہی اب حرکتیں کریں جو ہماری لالی ووڈ کی ایکٹریسز کری تھی جس کی وجہ سے یہ ریسپیکٹیبل انڈسٹری نہیں تھی تو پھر کیا فائدہ ٹو کم بیک ٹو اسکوائر ون پھر کل کو کسی کے ماں باپ بھائی بہن کہیں گے نہیں ہماری بیٹی نہیں جا سکتی اس انڈسٹری میں بیکاز دیکھو کیا ہوتا ہے
اداکارہ سنم سعید کی گفتگو آپ نے سنی ان کا یہ انٹرویو آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آ کر بھی سن سکتے ہیں جہاں آپ کو تازہ ترین خبریں تجزیے اور تصاویر بھی ملیں گی اور ویڈیوز بھی سیربین یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے آج پروگرام ایڈیٹر تھے جعفر رضوی پروڈیوسر نازیہ میمن لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے کرسچن ہینسن اور اسلام آباد میں عامر صدیق سیربین کی ٹیم سمیت عمر آفریدی کو اجازت خدا حافظ آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ نخبت ملک
ترک حکام نے کہا ہے کہ گزشتہ روز ترکی میں ہونے والے خودکش حملے میں نام نہاد دولت اسلامیہ ملوث ہے. اس حملے میں 4 افراد ہلاک ہوئے تھے. یورپی یونین اور ترکی کے درمیان پناہ گزینوں کو واپس بھیجنے کے معاہدے کے باوجود ترکی سے یونان پناہ گزینوں کی کشتیوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. یورپی یونین اور ترکی کے درمیان پناہ گزینوں کے بحران پر معاہدہ نافذ العمل ہونے کے بعد انسانی حقوق کے عالمی ادارے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے یورپی رہنماؤں پر بددیانتی کا الزام عائد کیا ہے. اسپین میں حکام کے مطابق ڈرائیور کی غفلت سے مسافر بس کے حادثے میں کم سے کم 13 غیر ملکی طلبہ ہلاک ہوئے ہیں. اقوام متحدہ میں 2012 میں منظور ہونے والی ایک قرارداد کے مطابق آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں خوشی کا دن منایا جا رہا ہے. ساتھ ہی ایران اور افغانستان کے لوگ آج نوروز کا تہوار منا رہے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.